صرف ستاروں کو گننے کے لیے، اگر ستاروں کے فرضی نام رکھ لیے جائیں نا، تو صرف ستاروں کو گننے کے لیے کئی سو سال چاہیے. کس کی زندگی کہ صرف گنے، جاننا ان کی حقیقت تو بہت دور. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس لیے کسی شخص کا یہ کہہ دینا کہ 1400 سال پرانی چیز ہے، اسے ہوش میں آ کے یہ بات کرنی چاہیے. وہ اگر یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، آپ نے لکھی ہوئی ہے، تو پھر اور بات ہے. لیکن اگر کوئی بھی شخص اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ آج کے دور میں قابل عمل نہیں، انتہائی غلط بات کرتا ہے. اللہ کو آج کا دور کے آج سے بھی 1000 سال بعد کا پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے جو ہمارے علم میں نہیں. اس نے ان سب چیزوں کو، ماضی، حال، مستقبل کو سامنے رکھ کر یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے. اور یہ سب اس کا ایک ایک حرف جو ہے، ایک ایک حکم جو ہے، وہ قابل عمل ہے آج بھی ایسے ہی جیسے 1400 سال پہلے. اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے. اور اس اعتماد میں شک ایمان میں خلل ہے. ان الذین کفروا، اور پھر فرمایا کہ والملائکہ تو یشہدون، فرشتے سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنے علم کی بنا پہ اس کو اتارا ہے. اور اگر فرشتے بھی نہ دیں، کوئی انسان بھی نہ دے، تو اللہ کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. وکفا باللہ شہیدا، ایک اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. لیکن جو نہ مانے، ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کریں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکیں، کیونکہ کفر بذات خود دوسروں کو روکتا ہے. مثلا ایک بات اگر آپ نہیں مانتے تو صرف وہ آپ کی ذات تک نہیں رہ جاتی بات، بلکہ آپ دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کر رہے ہیں کہ تم بھی نہ چاہو، نہیں چاہتے تو نہ مانو، دیکھو میں بھی تو نہیں مانتا. آپ عملی طور پر نہ ماننے کا راستہ کھولتے ہیں. فرمائے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، قرآن کا مذاق اڑا کر، اسے 1400 سال پرانی کتاب بتا کر کہ نہ سیکھو اس کو، کوئی فائدہ نہیں. قد دلو، وہ بھٹک چکے ہیں. کیسا بھٹکنا؟ دلالم بعیدا، دور تک بھٹک جانا، بہت دور نکل گئے ہیں گمراہی میں، لہٰذا ان کا پلٹنا بہت ہی مشکل کام ہے. ان الذین کفروا، اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لہذا انہیں حق اپنی ذات کے سوا کہیں نظر ہی نہیں آتا. ان کو اپنی عقل کے سوا کوئی عقل مند نظر ہی نہیں آتا، کوئی سمجھدار ان کو جچتا ہی نہیں. کہ جو ہم فلسفے جھاڑتے ہیں، شاید اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بات ہے نا کہ 1400 سال پرانا ہے، یہ سب کہاں سے، کون بولتے ہیں ایسی باتیں، کون یہ فلسفے کون اختیار کیے ہوئے؟ ان پڑھ لوگ، پڑھے لکھے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اور اپنے علم کی اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں. کیونکہ ان کی بڑائی، ان کی ایگو، ان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا انہیں روکے ہوئے اس بات سے کہ کہیں اور بھی حق کو جھانک کے دیکھ لے، پڑھ کے دیکھ لے، سمجھے اس کو اور اس کی سچائی کو قبول کریں. کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں نا. میرے آپ جیسے لوگ جو اس زوم میں مبتلا نہ ہوں، ہمیں تو ایک ایک آیت قرآن کی ایک نئی دنیا دکھاتی ہے اور حیرت میں گم کر دیتی ہے کہ اتنے سو سال پہلے کیسے کیسے راز پرکھے اللہ نے جانے، اور آج بھی ہماری نفسیات کو اسی طرح سمجھا. چاہے ہم ٹوٹلی ایک نئے ایٹماسفیئر میں رہ رہے ہیں، مشینی دور میں رہ رہے ہیں، لیکن آج بھی انسان کی فطرت اور نفسیات نہیں بدلی، اور اس کی اصلاح آج بھی اسی 1400 سال پرانی کتاب سے، پرانی ہے نہیں لیکن ان کے الفاظ میں، اصلاح کی جا رہی ہے. تو عموماً جو تکبر ہوتا ہے نا، وہ انسان کو حق قبول کرنے کے راستے میں حائل ہوتا ہے، اور انسان پھر پلٹتا نہیں حق کی طرف. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، یعنی نبوت کا انکار کر کے، اس قرآن کا انکار کر کے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم طریقا، اور ان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی نہیں کرنے دے گا، نہیں جانے دے گا، اور ان کو سیدھی راہ نہیں دکھائے گا. کیونکہ یہ اللہ کو غضبناک کرنے والی بات ہے نا، کفر اور اللہ کے راستے سے روکنا اور بھٹکنا. ہاں ایک راستہ ضرور دکھائے گا ان کو، اور وہ کون سا؟ الا طریق جہنم، جو جہنم کی طرف جاتا ہے. خالدین فیہا ابدا، اس کفر کے ساتھ وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ایسے لوگوں کا یہ علاج کرنا. یا ایہا الناس, اے لوگو, قد جاءکم الرسول, تحقیق آ چکے تمہارے پاس رسول, بالحق حق لے کر, یعنی قرآن لے کر. یہاں یا قوم نہیں کہا گیا, یا ایہا الناس کہا گیا, اور ویسے بھی ختم نبوت پہ بھی دلیل ہے کہ قرآن کا پیغام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب انسانوں کے لیے ہے, رہتی دنیا تک کے لیے, اب کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اور تو اس وقت آتا نا جو پچھلے نبی کی تعلیمات مٹ چکی ہوں, ورنہ تو مسلح ہی کافی ہوتے ہیں کہ جو اس کتاب کو لے کے لوگوں کی اصلاح کریں. یا ایہا الناس, اے لوگو, قد جاءکم الرسول, یقیناً آ چکا تمہارے پاس رسول, بالحق کی حق لے کر, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, فآمنو, بس مان جاؤ, ایمان لے آؤ, خیر لکم, تمہارے حق میں اچھا ہے, تمہارے ہی لیے بہتر ہے. لیکن اگر نہیں مانتے, وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم کفر کرتے ہو, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, لہذا تمہارا انکار اللہ کو کچھ نقصان نہ دے گا. تمہاری بے رخی, تمہارا کفر, تمہارا بائیکاٹ اس کی شان میں کمی نہ کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور ہے اللہ علم والا, حکمت والا. سورت ابراہیم کی آیت 8 میں بھی یہ مفہوم آتا ہے, ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان اللہ لغنی حمید, کہ لوگوں اگر تم بھی کفر کرو اور جتنے زمین میں بستے ہیں وہ سب بھی کافر ہو جائیں, تو پھر بھی اللہ بے نیاز ہے, تعریف والا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا ہم ایک کفر کر کے, انکار کر کے, نافرمانی کر کے اللہ تعالی کو چڑا نہیں سکتے. کسی کا انکار اس کو چڑانا بھی ہوتا ہے نا, بعض اوقات دیکھو ہم کر رہے ہیں, آپ کر لیں جو کرنا ہے, پر میں اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں, تم کر لو جو کرنا ہے, ایک دن آئے گا کہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی. حدیث قدسی ہے, اے میرے بندو, اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن و انس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے, تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہوگا, اور اگر تمہارے اول و آخر جن و انس اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے بڑا نافرمان ہو, تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہ ہوگی. اے میرے بندو, اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو, اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں, تو اس سے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی. لہذا کسی انسان کا ماننا یا نہ ماننا اللہ کے نزدیک کوئی بہت بڑے فرق کی بات نہیں. یا اہل الکتاب, پہلے یا ایہا الناس, اب یا اہل الکتاب. قرآن گویا ان کے لیے بھی ہے, وہ پڑھے کہ نہ سنے کہ نہ. او پیپل آف دا بک, اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی, اے کتاب والو, لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہ کرو. یہ جو لفظ ہے نا, اس کو بعض لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں, پھر اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کو غلو نہیں کہنا, غلو نہیں کہنا, غلو نہیں کہنا, غلو نہیں کہنا, بلکہ کیا, غلو, غلو. لا تغلو, نہ غلو کرو. غلو کیا ہوتا ہے؟ افراط اور مبالغہ. مبالغہ نہ کرو, حد سے نہ بڑھو, زیادہ ہونا, حد سے تجاوز کرنا, غلو. اور حد سے نہ بڑھو کس میں؟ فی دینکم, اپنے دین میں, دین میں بھی اعتدال رکھو, حد سے نہ بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو. یہ جو غلوف ہے, یہ قوموں کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے. حد سے بڑھنا, خواہ دینداری ہی کیوں نہ ہو, دین میں ایکسٹریمسٹ ہو جانا, اس سے روکا گیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلم احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلك من کان قبلکم بالغلو فی الدین، کہ تم لوگ دین میں غلو سے بچو، کیونکہ پچھلی امتیں دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی. تو غلو کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ ہونا، حد سے بڑھنا. ایک حدیث کے مطابق ہر قسم کے معاملات میں اعتدال کی راہ درست ہے. خیر الامور اوسطها، بہترین کام درمیانہ روی ہے. انگریزی کا بھی ایک مشہور محاورہ ہے نا، ان ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی. غلوف کا تعلق ہر معاملے سے ہے. مثلا عقیدے میں پختہ ہونا اچھی بات ہے، مگر عقیدے کے کھلم کھلا اظہار میں اگر جان کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے اسے چھپا لینا جائز ہے. نماز، روزہ، ذکر، تلاوت سب اچھے کام ہیں، مگر غیر معتدل کثرت مطلوب نہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری کام ہے، لیکن تشدد کی طرف لے جانا ان چیزوں کو درست نہیں. یعنی کسی کے سر پہ مسلط ہو کے کھڑے ہو جانا کہ ابھی تم یہ کر لو، یا روکنے میں کسی کو تلوار دکھا کے کہنا کہ رکو، تو یہ تشدد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں درست نہیں. اسی طرح نماز کے لیے ساری رات نماز پڑھتا رہے انسان، اب آپ یہ نہ کہیں کہ پانچ وقت پڑھنا غلوب ہے، وہ تو فرض ہے. اسی طرح روزہ رکھنا، سال میں جو روزے فرض ہیں، پھر ہر مہینے میں تین روزے رکھنا یا ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو رکھنا، یہ غلوب نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل غلوب میں شامل نہ تھا، بہت اعتدال والا تھا. لہٰذا اگر آپ اعتدال کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آرام سے سنت کو فالو کر لیں، خود ہی اعتدال پہ آ جائیں گے. اسی طرح اخلاقی اصولوں میں بھی، مثلا خود اعتمادی جو ہے ایک اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، احساس کمتری کی بجائے خود اعتمادی پسندیدہ ہے. لیکن خود اعتمادی کی وجہ سے انسان حکمت کے خلاف کام کرنے لگے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو حکمت کے خلاف چلنے لگے تو یہ بات پسندیدہ نہ ہوگی. عزت نفس اور خودداری اچھی بات ہے، لیکن عزت نفس انسان کو حق کے اعتراف سے روک دے تو پھر وہ بھلائی نہیں برائی بن جائے گی. خودداری اچھی ہے لیکن وہ بھی حد سے بڑھ جائے تو نقصان دہ ہے. مثلا کسی کی مدد نہ لینا اچھی صفت ہے، کسی کا احسان لینا گوارا نہ کرنا، اپنے بوجھ کو خود اٹھانا ایک اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی کا یہ مزاج اس کے اندر فخر اور بڑائی پیدا کر دے کہ میں نے تو آج تک کسی سے کوئی مدد نہیں لی، اور اس میں تکبر میں مبتلا ہونے لگے، تو یہ کیا ہے؟ اس کے حق میں ایک بری چیز ہوگی. انسان کی ایک کمزوری ہے کہ جب کسی انسان کے اندر کوئی ایکسپشنل کوالٹی دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں مبالغہ آمیز تصور قائم کر لیتا ہے، حد سے بڑا ہوا، اور وہ اس کا مقام متعین کرنے میں حد سے نکل جاتا ہے. اسی کو غلوب کہتے ہیں. شرک اور شخصیت پرستی کی تمام قسمیں دراصل غلوب ہی کی پیداوار ہیں، کہ کسی کی محبت میں اس حد تک بڑھ جانا کہ یہ سوچنا اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کسی کی عداوت میں اس حد تک بڑھ جانا کہ یہ سوچ لینا کہ یہ تو کبھی کوئی صحیح کام کر ہی نہیں سکتا، یہ سب انتہا پسندانہ رویے ہیں. اصل کیا ہے کہ انسان کو انسان ہی سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کسی سے بہت محبت کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساتھ سوچنا کہ یہ غلطی نہیں کر سکتا اب یہ انسان، یہ نہیں ہو سکتا. ہر انسان انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. دین میں غلوف کیا ہے؟ کہ دین میں کسی چیز کا جو درجہ ہے اس کو واقعی درجے پہ نہ رکھا جائے. مثلا فرض تو فرض ہے، اب فرض کو کچھ اور بنا دیا جائے، یا سنت کو فرض بنا دیا جائے، یا نفل کو فرض کے درجے میں رکھ دیا جائے. جیسے ہمارے ہاں عشاء کی 17 رکعتیں لوگوں نے فرض کی ہوئی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دین میں غلوف. مثلا عورتوں کو مسجد جانے سے سختی سے روک دیا جائے کہ جانا گناہ ہے، الٹا اب یہ کیا ہوا، ایک چیز جو سنت سے ثابت ہے اس کو حد سے بڑھا کر تقوی اور پاکیزگی میں لاتے لاتے بالکل ایک سنت کو ختم کر کے رکھ دیا، تو یہ غلوب ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو باپ کے بغیر پیدا کرے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا، تو کہہ دیا جائے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اگر کوئی باپ کے بغیر پیدا ہوا ہے تو اس کا جواز اس میں کہاں ہے، یا دلیل اس کی کہاں ہے کہ وہ خدائی ان کا بیٹا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بڑا مرتبہ دے تو انسان کہے کہ یہ تو ہر بشری کمزوری اور گناہ سے پاک ہے۔ اگر دنیا کی چمک دمک سے بچنے کی تلقین کی جائے تو انسان اس کو بڑھا چڑھا کے ترک دنیا کی طرف لے جائے کہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دے۔ زندگی کے کسی پہلو میں اگر کچھ احکام دیے جائیں تو اس کو بنیاد بنا کر زندگی کا فلسفہ ہی بدل دیا جائے۔ مثلا ذکر کرنا ایک پسندیدہ چیز ہے، لیکن اگر ذکر کو ایک فلسفے کے طور پہ پیش کیا جائے کہ بس صرف ذکر ہی کافی اور باقی کوئی عمل نہ کرو، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، بس اللہ کا قرب چاہیے، مخصوص طریقے سے ذکر کرو، نماز روزہ اور باقی چیزوں کی ضرورت نہیں، تو کوئی بھی چیز جو اس حد تک غالب آ جائے کہ باقی دین کا نقشہ بدلنے لگے، یہ سب چیزیں غلوب میں شامل ہیں۔ تو ہمیں کیا کہا گیا؟ بیسیکلی اہل کتاب کو کہا گیا، لیکن ہم کو بھی سنایا جا رہا ہے، ویسے بھی ہم بھی کتاب والے ہی ہیں نا، قرآن والے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلوب نہ کرو۔ کیا مفہوم بتائیں گے آپ مجھے غلوب کا؟ کہ دین کے کسی حکم کو اس کی اصل حیثیت سے یا بڑھا دینا یا گھٹا دینا یا وہاں سے ہٹا دینا بنیادی طور پہ۔ مثلا کوئی کہے نماز کی تو ضرورت ہے، تو ویسے ہی پہنچے ہوئے ہیں بہت۔ یا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلوف کیسا؟ کہ ان کو انسان ہی نہ سمجھنا، نور بنا دینا، کہنا وہ بشری نہیں تھے، وہ تو نور تھے، کچھ اور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا غلوف کہ آپ سے متعلق ہر چیز کو دین کے درجے میں لے آنا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب نعتیں پڑھی جاتی ہیں آپ کی محبت میں، تو بسا اوقات ان میں ایسے ایسے شعر آتے ہیں کہ جن کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ ایک کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے اس کی آخری نعت سلام پر مبنی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا گیا ہے، اور قرآن پاک میں تو آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا علیہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے۔ لیکن اس کے بعض بند اگر آپ ملاحظہ کریں اس نعت کے، کہ جس میں آپ پر نہیں، آپ کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں پر بھی سلام ہے۔ مثلا زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، کوئے محبوب کی، کوئے ہوتا ہے کوچا یعنی شہر، کوئے محبوب کی بکریوں ککڑیوں لکڑیوں مکڑیوں کو، بلکہ تنکے وہاں کے اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو، ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو، ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی تو، دال گندم کے دانوں کو بھی تو، چوم آنکھوں سے اپنی لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، بھنڈیوں توریوں کو، گوبھیوں گاجروں مولیوں کو، کہنا سیبوں کو اور آڑوؤں کو، اور کیلوں کو اور زردالوؤں کو، اور تربوز سر پر اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا۔ یہ کتاب میں ہے، یہ اپنے پاس سے نہیں میں کہہ رہی۔ ٹھنڈے پنکھوں اور ہیٹروں کو، بلکہ تاروں اور میٹروں کو، بتیوں کو وہاں کی جلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، جس قدر بھی ہیں پانی کے نل کے، پھل تو پھل ہیں بلکہ بیج اور چھلکے، ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر سلام میرا رو رو کے کہنا، جب سگانے مدینہ، مدینہ کے کتوں کو، تو دیکھے جوڑ کر ہاتھ تو ان کے آگے، اشک بار آنکھ ان پر جما کر، یعنی کتوں کے آگے ہاتھ باندھ کر اشک بار آنکھ ان پر جما کر، یعنی رو کے، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، کاش ہوتا میں سگ یعنی کتا سیدوں کا، بن کے دربان پہرا بھی دیتا، رب نے بھیجا ہے انسان بنا کر. یعنی افسوس ہے کہ انسان ہو، اس سے بہتر تھا تو سلام میرا رو رو کے کہنا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک مثال ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ بعض مجلسوں میں رو رو کے پڑھی جاتی ہے اور جھوما جاتا اور حال پڑ جاتے ہیں لوگوں کو. اس کو غلوب کہتے ہیں. یعنی حد سلام ٹھیک ہے، قرآن میں حکم ہے، لیکن قرآن میں کیا حکم ہے؟ سلمو علیہ، صرف آپ کی ذات ہے اس میں، سلمو علیہ، اور ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. یہ کون سی محبت ہے اور کیسی محبت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس چیز نے لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دیا. اسی طرح باقی بھی جتنے نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، دیگر لوگ ہیں، جو بھی جن سے ہم سب محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم غور کریں کہ کہیں ہم غلو تو نہیں کر رہے، کہ ان کی محبت میں ڈوب کر ہم ایسے کام کرنے لگ جائیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیں، دین کی روح سے دور کر دیں. کیونکہ جب انسان ایک طرف جھکتا نا، ذرا ترازو کو ذہن میں لائیں، اگر آپ ترازو کے ایک طرف بیٹھ جائیں تو دوسرا سرا کہاں جائے گا؟ اوپر چلا جائے گا. سی سا دیکھا ہے نا، اگر ایک طرف بیٹھ جائے تو دوسرا اوپر ہو جاتا ہے. بالکل دین میں اگر بیلنس نہ ہو، اعتدال نہ ہو، اور ایک طرف ہم جھک جائیں تو دوسرا اوپر چلا جائے گا. تو اعتدال میں کیا ہے کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا جائے، کسی کی محبت ہو یا نفرت ہو. اور اس کے علاوہ بھی کئی شعر میں نے جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ ڈائری لانا میں بھول گئی ہوں آج، اور زبانی میرا حافظہ شعروں کے بارے میں بہت ہی ویک ہے. مثلا ایک شعر ہے جو میں نے خود ایک مجلس میں سنا، ہر مکان سے اعلیٰ ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روزہ، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہو لیکن، کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. ہر مکان سے بالا عرش علا سے اعلیٰ، سوچیے ذرا، عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ. اس کو غلو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالی سے اوپر، آپ کا روزہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر، حتیٰ کہ عرش اعلیٰ سے بھی بڑھ کر. یہ کیا بنا رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اس کی سینس کیا بنتی؟ آپ کو معلوم ہے کہ نعت پڑھنا برا نہیں ہے، شعر و شاعری منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن حدود کے اندر. بخاری کی روایت ہے، معوذ بن افرا کی بیٹی ربیہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں اس وقت تشریف لائے جب میں نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ہاں آئی تھی، یعنی شادی کے بعد، تو آپ میرے بچھونے پر بیٹھے جیسا کہ تم بیٹھے ہو. ہماری لڑکیاں دف بجانے لگی، میرے باپ دادا انصاری مجاہدین کی خوبیاں بیان کرنے لگی جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے. اس دوران اچانک ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہم میں ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی باتوں کو جانتا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعی ھذا وقولی باللذی کنت تقولین، اے بچی اس بات کو نہ کہو، یہ چھوڑ دو کہ ہمارا نبی کل کی باتیں جانتا ہے، اور وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی. یعنی وہ شعر پڑھتی رہو جو پہلے پڑھ رہی تھی، لیکن مبالغہ نہ کرنا، یعنی مبالغے میں بھی حقیقت کو نہیں چھوڑنا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جہاں ایمان کا حصہ ہے، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ہر انسان کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جائیں. لیکن یہ محبت ایسی نہیں کہ جو ساری ویلیوز پلٹ دے اور ایسے کاموں پر لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تترونی کما اطرت النصارى عیسى ابن مریم، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. میں بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. آپ نے یہ بھی فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا. اور فرمایا، تم لوگ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اور مجھ پر درود پڑھو. تم جہاں بھی ہوگے تمہارا درود و سلام اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے مجھے پہنچا دے گا. یعنی آپ سے محبت کا تقاضا کیا کہ آپ پہ درود و سلام پڑھا جائے, لیکن اس میں بھی ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جو, یا ایسی باتیں نہ کہی جائیں کہ جو آپ کی شان کے خلاف ہوں یا آپ کا مقام اللہ کے برابر کر دیں, تو شرک یا اس سے بھی آگے بڑھا دیں کہ غلو, یہ نہ ہو. ہر چیز اعتدال ہی میں اچھی ہے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. اچھا, نصارہ نے اپنے دین میں غلوف کیا کیا تھا؟ ایک تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا, دوسرا ان کا غلوف کیا تھا, اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ, اپنے علماء اور شیوخ کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا تھا. علماء کی بات اتنی مانتے تھے جتنی خدا کی بات ماننی چاہیے, بلکہ اس سے بھی آگے. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو الوہیت کے درجے پہ فائز کر دیا. یہ سب غلوف کی مثالیں ہیں.